الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال في موضع آخر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا رہبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اولا عمر ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر ایمان میں ایکان میں احسان میں یکتا عمر ماباد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر آقا میرے صدیق بھی آقا میرے فاروق بھی ایک طرف مولا علی ہیں ایک طرف مولا عمر میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستو یہ شہادت کانفرنس جو طویل عرصہ سے کارخانہ بازار میں 7 محرم کو منعقد ہوتی ہے اور انجمن مدنیہ خلیلیہ کی طرف سے یہ حنفیہ کی طرف سے یہ عظیم الشان پروگرام نہایت اس کو احتشام سے منعقد ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس مرتبہ بھی آپ حضرات ہزاروں کی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، حافظ اسحاق صاحب اور سلیم صاحب اور ان کے تمام رفقاء مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس عظیم پروگرام کا انعقاد کیا. مجھے بھی آج کے لیے انتہائی اصرار کے ساتھ دعوت دی گئی ہے. میں کل سے شدید بیمار ہوں، میں اسلام آباد میں تھا اور بیماری کی حالت میں یہاں پہنچا. میں نے بڑی منت سماجت بھی کی کہ بغیر تقریر کے میری جان چھوٹ جائے، لیکن یہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں تقریر ضرور ہوگی. میرے بھائیوں، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، فاروق اعظم کی عظمت کے صدقے مجھے بولنے کی توفیق دے اور میری کمزوری یہ صحت کو دور فرما. میرے بھائیوں، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب اور ہماری جماعت کے مایہ ناز مناظر اور ممتاز عالم حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب کے مارکہ تلارہ بیانات آپ کے سامنے ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے اپنے انداز میں، نہایت خوبصورت رنگ میں آپ کے سامنے سپاہ صحابہ کا موقف پیش کیا ہے. میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اس ہستی کا ذکر کروں جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 احادیث اور بشارتوں سے جس کو مزین کیا اور جس کی وجہ سے قرآن پاک کی 7 آیتیں اتری، جس کی رائے پر اللہ کا قرآن اترا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، ان کی شان آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ان کے کارناموں سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے. فاروق اعظم ہی تو ہستی ہے جس کے بارے میں جارج ولسن نے دی 100 نامی ایک کتاب میں جو امریکہ سے چھپی ہے، اس میں 100 بڑے آدمیوں کا ذکر کیا اور اس کا 100واں ایڈیشن چھپا تو اس میں بھی 3rd نمبر فاروق اعظم کا تھا. میں چاہتا یہ ہوں کہ آج آپ کے سامنے فاروق اعظم کی شان میں اپنی زبان سے بیان نہ کروں، مولانا حق نواز جھنگوی کی زبان سے بیان نہ کروں. میں آج آپ کے سامنے فاروق اعظم کی شان کسی ولی اور کسی مفکر کی زبان سے بیان نہ کروں، بلکہ فاروق اعظم کی شان میں اللہ کے قرآن کی زبان سے بیان کروں اور رسول اللہ کے فرمان کی زبان سے بیان کروں. اور 3rd نمبر پر اتمام حجت کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں، پارسیوں، مجوسیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کے اقوال فاروق اعظم کی شان میں پیش کر کے آخر میں میں فاروق اعظم کے بارے میں خمینی کا نقطہ نظر پیش کر کے امت کو بتاؤں کہ جس ہستی کے لیے قرآن یہ موقف پیش کر رہا ہے، حدیث یہ موقف پیش کر رہی ہے اور غیر مسلم اقوام دیگر وہ یہ موقف پیش کر رہے ہیں، اس ہستی کے لیے ایک آدمی زندیق اور کافر کا لفظ بولتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہتا ہے اور پاکستان کے اخبارات اس کے ایڈیشن چھاپتے ہیں، اس کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں، 3-3 لاکھ روپیہ لے کر 11 فروری کو ہر سال ایرانی انقلاب کے نام پر اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، تو فیصلہ آج آپ کریں کہ ہم قرآن کی بات مانیں، رسول اللہ کی بات مانیں یا صحابہ کی بات مانیں، حتیٰ کہ 12 اماموں کی بات مانیں یا خمینی کی بات مانیں، یہ ہمیں یہاں سے آج فیصلہ کر کے جانا ہے. فاروق اعظم کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کی زبان میں، نبی کے فرمان کی زبان میں اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے بعد 12 اماموں کی زبان میں، جن کو شیعہ اپنا امام کہتے ہیں، ان کے بعد میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جرمنی کے عیسائیوں نے فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہا، برطانیہ کے جان میجر نے فاروق اعظم کو کیا کہا، پنڈت نہرو نے فاروق اعظم کو کیا کہا، ایڈورڈ گبن نے ہسٹری آف اسلام میں 22 جلدیں جو کتاب لکھی ہے اس میں فاروق اعظم کو کیا کہا، روسو نے کیا کہا، شیکسپیئر نے کیا کہا، ویدرک نے کیا کہا، جتنے بھی انگریز مورخ اور مستشرق مبارک دنیا میں گزرے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا نہیں جس نے فاروق اعظم کی برائی بیان کی ہو، ایک شخص بھی ایسا نہیں. جتنے بڑے دانشور ہیں اسلام پر حملے انہوں نے ضرور کیے، اسلام پر تنقید کی، پیغمبر کی ازواج مطہرات پر تانے تان و تشنیع کی، اختلاف کیا، اپنے بغض کا مظاہرہ کیا، لیکن جب فاروق اعظم کی تاریخ کا حوالہ آتا ہے، فاروق اعظم کی درویشی کو دیکھتے ہیں، فاروق اعظم کی عظمت کو دیکھتے ہیں، تو چاہے جرمنی کا عیسائی ہو، امریکہ کا عیسائی ہو، پوری دنیا کا کوئی مستشرق ہو، فاروق اعظم کی عظمت کے سامنے سر رکھ کر کہتا ہے کہ اس سے بڑا انسان اس مادر گیتی کی کوک سے کسی نے جنا نہیں. آپ چاہتے ہو تھک تو نہیں گیا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، ایک بج رہا، میں تو بیمار ہوں، آپ تو بیمار نہیں ہیں.
اگلے سال ڈی گراؤنڈ کر دیں گے انشاءاللہ.
ہے توجہ آپ کی؟ ہے نا توجہ. میرے بھائیوں، قرآن پاک میں ایک آیت میں نے پڑھی اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ مکمل توجہ میری طرف کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری توجہ آپ کریں گے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ فاروق اعظم کو درمیان سے نکال کر قرآن قرآن ہی نہیں رہتا، یہ میرا دعویٰ ہے. اور قرآن پاک کی 40 پیشین گوئیاں دنیا میں پوری نہیں ہوتی. فاروق اعظم کو نکالو اور ان آیات کا مطلب مجھے سمجھا دو. میرے بھائیو، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت دے کر بھیجا، سچائی کے ساتھ بھیجا. اور مقصد بعثت کیا ہے، نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں نبی کے آنے کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے کہ بعثت پیغمبر کا مقصد یہ ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہو. پوری کائنات میں یہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو. پوری دنیا میں کیا تھا، جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی. جس طرح آج امریکہ یا کچھ عرصہ پہلے روس کی طاقت تھی، دو بڑی قوتیں ہیں. اسی طرح دنیا میں دو بڑی قوتیں رسول اللہ کے وقت تھیں، ایران اور روم کی. اور قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ ایران اور روم پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کی شان و شوکت ہوگی، اسلام کی عظمت ہوگی، اسلام کی رفت ہوگی، اسلام غالب آئے گا. کس پر؟ کیسر روم پر، کسرا ایران پر. لیکن حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ابھی تک ایران پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، ابھی تک روم پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا. اگرچہ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں غلبے کے کام شروع ہو چکے تھے، پیغمبر کے دور میں شام پر فوجیں چڑھ چکی تھیں، نبی کے دور میں اردن کے علاقے کے لیے صحابہ کی فوجیں جا چکی تھیں، لیکن ایران اور روم دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں. اس وقت دنیا کے 70 ملک تھے، 70 ملکوں میں ایران کے متحد ہر وہ ملک تھا جو بت پرست تھا، جو آتش پرست تھا، جو مشرک تھا، وہ ایران کے متحد تھا، اور جو اہل کتاب تھا وہ روم کے متحد تھا، کیونکہ روم عیسائیوں کا ملک تھا. یہودی بھی روم کے متحد تھے، سابی بھی روم کے متحد تھے، عیسائی بھی روم کے متحد تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد پوری دنیا پہ غلبہ اسلام ہے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے گئے تو غلبہ بظاہر نظر نہیں آتا. یہ غلبہ ہوا کب ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا میں 23 سال رہے. یہ بات صحیح نہیں، بلکہ پیغمبر کا دور نبوت صرف 23 سال نہیں بلکہ 53 سال ہے کہ 23 سال پیغمبر خود زندہ رہے، اور بعد والے جو 30 سال ہیں صدیق و عمر اور عثمان و علی کے، یہ 30 سال بھی حقیقت میں پیغمبر کا دور ہے، حقیقت میں نبوت کا دور ہے، حقیقت میں رسالت کا دور ہے. اس لیے کہ کام نبی نے شروع کیا، پورا صدیق نے کیا، کام نبی نے شروع کیا، پورا
فاروق نے کیا، تعمیر پیغمبر نے شروع کی، شتوں تک عمر فاروق پہنچا، عمارت پیغمبر نے شروع کی اور مکمل فاروق اعظم نے کیا. اب کوئی کہے کہ عمر فاروق کافر تھا، صدیق کافر تھا، جو قلعہ نبوت تعمیر کر رہی ہے اس قلعے کی چھت تو ڈال کر دکھاؤ، اس قلعہ کو پورا تو کر کے دکھاؤ، وہ قلعہ پورا کیسے ہوا، فتوحات کیسے ہوئی، لجد ہی رہو الدین کلی، یہ غلبہ اسلام کا کیسے ہوا. آؤ قرآن کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ تیری وجہ سے غلبہ اسلام کا دنیا میں کرنا چاہتا ہوں. اگر عمر کافر ہو، عثمان کافر ہو، ابو بکر صدیق کافر ہو، یہ غلبہ تو پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، صدیق کے دور میں ہوا، عمر کے دور میں ہوا، عثمان کے دور میں ہوا. اگر یہ کافر ہو تو اس آیت کا مطلب بتاؤ. قرآن کہتا ہے لیجد ہی رہو علی الدین کلی، کہ محمد مصطفیٰ کا دین روم پہ بھی غالب آئے گا، ایران پہ بھی غالب آئے گا، خضرہ پہ بھی غالب آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ انطاکیہ کے دروازے پہ مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں جائیں گی، لاشیں گرتی رہیں گی، سمندروں میں مسلمان ذبح ہوتا رہے گا، لیکن فاروق اعظم کی جرأت و ہیبت سے شہنشاہ ایران کا تاج عمر کے قدموں میں رونبا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا سراقہ بن جاشم تیرے ہاتھوں میں کترا کے کنگن دیکھتا ہوں. وہ کنگن تو فاروق اعظم کی فوجوں نے لا کر اس سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالے. نبی نے پیغام دیا ہے کہ ایسا ہوگا. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو. اسلام کا غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ روم بھی فتح ہو، کسرا ایران بھی فتح ہو، یہ اسلام کا غلبہ ہے. یہ تو رسول اللہ کے بعد ابو بکر و عمر کے دور میں فتح ہوا، کیونکہ ساری کائنات ان دو ملکوں کے متحد تھی. جب یہ دونوں ملک زیر و زبر ہو گئے اور دنیا نے دیکھا کہ فاروق اعظم نے 10.5 سال تک اسلام کا پرچم لہرایا، 10.5 سال تک فاروق اعظم نے 36.5 علاقے فتح کیے، 1500 جامعہ بڑی جامعہ مسجدیں بنائیں، 4000 چھوٹی جامعہ مسجدیں فاروق اعظم نے بنائیں. کہاں مدینہ، کہاں مراکش کی وادی، کہاں مدینہ، کہاں مکران کا ساحل، کہاں مدینہ، کہاں افریقہ کے جزیرے، کہاں مدینہ، کہاں روڈس کی وادیاں، کہاں مدینہ، کہاں طرابلس کے پہاڑ، اور کہاں مدینہ، کہاں پہاڑ، کہاں مدینہ، کہاں سمندروں کا خروش، کہاں مدینہ، اور کہاں کافروں کے جزیرے. ایک ایک جزیرے میں اذان کس نے دی، ایک ایک بادشاہ کو قتل کر کے اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ بتاؤ ہرکل کا سر کس نے کاٹا، کسرا کا سر کس نے کاٹا، کیسر کے ٹکڑے کس نے کیے، اور جب جگل کے ٹکڑے کر کے عمر کے پاؤں میں لا کر کس نے رکھے؟ قرآن کہتا ہے کہ روم پہ غلبہ ہوگا، ایران پہ غلبہ ہوگا، عمر کو نکال کر غلبہ تو ثابت کرو. مجھے بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر فاروق اعظم کی اس فوج کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ جب قیصر روم اور کسرا ایران کی جنگ تھی، ایران کی لڑائی شروع، فاروق اعظم کے بارے میں طبری کہتا ہے کہ عمر ساری رات تڑپتا رہتا، سوتا نہیں تھا. صبح ہوئی، فاروق اعظم 10 بجے اس سڑک پہ جا کر کھڑا ہو جاتا تھا جس سڑک سے قافلہ ایران اور عجم سے آتا تھا. کئی دنوں کے بعد ایک آدمی تیز رفتار گھوڑا دوڑا کر آ رہا ہے. فاروق اعظم راستے میں کھڑے، کہا ٹھہرو، کوئی پیغام لائے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عمر فاروق کے نام میں ایک پیغام لایا ہوں. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ شہنشاہ ایران کا تاج اتار لیا گیا ہے. یہ پیغام ہے یہ کہ یزدجر کا لڑکا بھاگ گیا، یزدجر میدان چھوڑ گیا، مسلمانوں نے ایران کے قلعے پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. فاروق اعظم راستے میں کھڑے،
قاصد نہیں جانتا تھا کہ یہ فاروق اعظم ہے. قاصد گھوڑا دوڑا رہا ہے, عمر فاروق اس کے ساتھ ساتھ بھاگے جا رہے ہیں. جب مدینہ کے شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین, جب امیر المومنین کہا تو وہ گھوڑے والا بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ میں تو کلام عمر فاروق سے کر رہا تھا. فاروق اعظم فرماتے تھے ان کی باتیں چھوڑو, مجھے بتاؤ فتح کیسے ہوئی, ان کی باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ مسلمان کتنے شہید ہوئے, یہ بتاؤ کہ قلعہ کس نے فتح کیا, یہ بتاؤ کہ یزدگر بھاگا کیسے, یہ بتاؤ کہ ان کے ٹکڑے کیسے ہوئے, یہ بتاؤ کہ سلطنت خاک میں کیسے ملی. مجھے بتاؤ, خبر قرآن دے رہا ہے کہ ایران پہ غلبہ ہوگا, روم پہ غلبہ ہوگا, یہ خبر کس نے دی تھی؟ قرآن نے. اور قرآن نے کسی کافر کے ہاتھ پہ غلبے کی خبر دینی تھی؟ کسی منافق کے ہاتھ پر دینی تھی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ ساری دنیا کے دینوں پر محمد مصطفیٰ کی شریعت غالب آئے گی. اور یہ غلبہ فاروق اعظم کے دور میں ہوا, اگر عمر فاروق کے دور میں نہیں ہوا تو مجھے بتاؤ کہ قیصر روم کا تاج اتار کر ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جب ایک آدمی آیا میدان جنگ میں تو ابو عبیدہ نے کہا تھا جو تاج قیصر روم کا لائے گا میں اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں حصہ دے دوں گا, اپنی لڑکی سے شادی کر دوں گا, اس کو انعام دوں گا. لیکن رات کی تاریکی میں ایک شخص تاج اتار کر قیصر روم کا ابو عبیدہ کی جھولی میں ڈالتا ہے. ابو عبیدہ نے بازو پکڑ لیا اور کہا تو نام تو بتا دے, تجھے انعام دے دیں گے. اس نے کہا جس خدا کے لیے تاج اتار کر لایا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے. مجھے بتاؤ غلبہ اسلام کا کس کے دور میں ہوا؟ بلند آباد سے. غلبہ اسلام کا کس کے دور میں ہوا؟ آغاز حضور علیہ السلام نے کیا, اختتام خلفائے راشدین نے کیا, اور غلبے کا حکم قرآن نے دیا. وہ غلبہ ابو بکر و عمر کے دور میں ہوا. آج بھی سپاہی صحابہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں غلبہ صرف پاکستان سے جمہوریت کے نام پر نہیں ہوگا, متناسب نمائندگی کے نام پر نہیں ہوگا. اگر آج غلبہ چاہتے ہو تو آج بھی غلبہ خلافت کے عنوان پہ ہوگا, خلافت راشدہ کے عنوان پر ہوگا. اوے اتنی دنیا کا مسلمان ہے, 1.5 ارب مسلمان ہے, اور پوری دنیا کے 22 ارب ملک ہیں, اور پوری دنیا میں 41 سے زیادہ 45 کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں, بلکہ اب تو 50 ریاستیں بن گئی. 1.5 ارب مسلمان ہو, تیل ان کے پاس ہو اور ساری دولت ان کے پاس ہو, ربڑ ان کے پاس ہو, سونا ان کے پاس ہو. ہائے 3.5 لاکھ آدمی بوسنیا میں ذبح کر دیا گیا, کوئی نہیں بولا. کشمیر کی بیٹیاں 50,000 بیٹیاں نیلم کے دریا میں بہا دی گئی, کسی نے نہیں پوچھا اے کاش آج فاروق اعظم ہوتا, اے کاش آج خلافت کا دور ہوتا, بوسنیا کے سرب یہودیوں کے ٹکڑے کر دیتا, اسلام کی فوجیں بھارتی درندوں کو خاک میں ملا کر کشمیر کی بیٹیوں کی آبرو کی رکھوالی کر. قرآن کیا کہتا ہے ذات؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, کہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ غلبہ فاروق اعظم کے بغیر پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. آج خمینی کہتا ہے کہ عمر کافر تھا, اگر عمر کافر تھا تو غلبہ اس کے ہاتھوں پہ کیوں ہوا؟ عمر کافر تھا, 10.5 سال تک علی المرتضیٰ ان کے وزیر کیوں رہے؟ عمر کافر تھا, حسن و حسین نے ان سے مالی وظائف کیوں لیے؟ عمر کافر تھا تو قیصر روم کے پرخچے کیوں اڑائے؟ عمر کافر تھا, 1,44,000 صحابہ اس کے قدموں پہ کیوں آئے؟ عمر کافر تھا نعوذ باللہ, تو قرآن نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس پیشین گوئی کو فاروق اعظم کے ہاتھ پہ پورا کیوں کیا؟ توجہ, میں قرآن کی زبان میں فاروق اعظم کو لانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کو, بات سمجھ میں آئی ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اور قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, یہ جو خلفاء ہیں, یہ جو صحابہ ہیں, ان کا تذکرہ تورات میں بھی آ چکا ہے, انجیل میں بھی آ چکا ہے. یہ کس نے کہا؟ بلند آواز سے, یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. توجہ ہے میری طرف؟ واقعہ آپ نے تفصیل شاید سنا ہو, لیکن استدلال کے لیے میں 2 منٹ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کو صحابہ کی ایک جماعت فتح کرنے گئی تو عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ ہماری کتاب انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کے صحابی آئیں تو ان سے جنگ نہ کرنا، اگر جنگ کی تو شکست کھاؤ گے، بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دے دینا۔ یہ کس نے کہا؟ پادری نے کہا، یہ پادری نے لفظ کہے، صحابہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ لاؤ چابیاں۔ انہوں نے کہا چابیاں آپ کو نہیں دیں گے، آپ اپنے خلیفہ کو یہاں بھیجو، خلیفہ آئے تو چابیاں اسے دیں گے۔ فاروق اعظم کو مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا، صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی، کہ آپ آؤ گے تو چابیاں ملیں گی۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم سے کہا، توجہ فرمائیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں، اپنے غلام اسلم سے کہا سواری تیار کرو۔ سواری تیار ہو گئی، اس سواری پہ فاروق اعظم سوار ہو گئے، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ کچھ دور جا کر حضرت عمر نے فرمایا سواری روکو، سواری روک۔ حضرت عمر سواری سے نیچے اتر آئے، اور اتر کر وہ غلام کہتا ہے مجھے کہا تم سواری پر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا کہ سواری شاید پانی پینے کے لیے روکی ہو، لیکن نہیں، پانی کے لیے نہیں، مجھے کہا تم سوار ہو جاؤ، میں نے کہا میں تو غلام ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا تم غلام ہو لیکن بطور انسان کے تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں، لاؤ کوئی ایسی چیز۔ حکمرانوں، حکمرانی کی یہ روح ہے، یہ ہے روح فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم سواری پہ سوار ہو گیا، توجہ فرمائیں، فاروق اعظم کا غلام سواری پہ سوار ہو گیا، فاروق اعظم نے مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ اب ایک ایک منزل پر حضرت عمر فاروق سوار ہوتے تھے، دوسری منزل پہ غلام سوار ہوتا تھا، اور فاروق اعظم اپنے غلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے، اور جب بیت المقدس سامنے نظر آیا تو فاروق اعظم کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا، فاروق اعظم کے پاؤں میں جوتا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور باری بھی فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی تھی، غلام کے سوار ہونے کی تھی۔ عمر فاروق نیچے اتر آئے، غلام رو پڑا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سامنے پادری کتابیں کھول کر بیٹھے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ غلام ایسا نادان ہے کہ آقا کو مہار پکڑا دی ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج تو میں پادریوں کو دیکھ کر تجھے میں خود سوار ہو جاتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ کو اس بے انصافی کا کیا جواب دوں گا، یہ تو بتاؤ۔ اسلم غلام کہتا ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو گیا۔ اب دیکھو فاروق اعظم کے ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اور اسی حالت میں فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسی حالت میں جب وہاں داخل ہوئے تو کون سی بات سچی ہو گئی؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ جب اندر داخل ہوئے، پادری کھڑے ہو گئے، کتابیں کھولی، نشانیاں دیکھیں، فاروق اعظم کو چابیاں لا کر دے دی، چابیاں فاروق اعظم نے لی، اللہ کے دروازے پہ نماز شکرانہ ادا کی، شکرانہ ادا کر کے عمر فاروق باہر نکلے۔ ابھی باہر قدم رکھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک خط لے کر عمر فاروق کے پاس آیا، یہ خط ہے۔ فاروق اعظم نے وہ خط دیکھا، خط فاروق اعظم نے دیکھ کر، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، خط پڑھ کر کہا کہ نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بس اتنا لفظ کہا، خط پڑھا اور خط پڑھ کر کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، چابیاں کیسے ملی؟ جب لشکر آگے روانہ ہوا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، فاروق اعظم سے پوچھا امیر المومنین یہ بتاؤ وہ خط کیا تھا، خط کس کا تھا یہ تو بتاؤ۔ فاروق اعظم نے فرمایا آج سے 45 سال پہلے میں اور میرا والد تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے، ہم جب تجارت کر کے یروشلم میں تھک جاتے تو بیت المقدس کی اسی دیوار کے سامنے میں تھک کر سو جاتا، ایک دن دیوار کے نیچے سائے میں میں سویا ہوا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو ایک نوجوان لڑکا میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ کبھی چہرے کو دیکھتا کبھی پاؤں کو دیکھتا، اور مجھے کہنے لگا تم کون ہو، میں نے کہا کہ میں حجاز عرب سے آیا ہوں، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے، میں نے کہا میرا نام عمر ابن خطاب ہے، اس نے کہا کہ اگر تم میری بات برا نہ مانے تو میری تحقیق یہ ہے کہ تیرا نام عمر ابن خطاب ہے اور تو مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا۔ اس نے فاروق اعظم فرماتے میں اس کی بات سن کر تعجب کرتا رہا، اس نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانتا تو پنڈلی سے کپڑا ہٹاؤ۔ فاروق اعظم فرماتے میں نے پاؤں کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا تو میرے یہاں نشان تھا، اس نے نشان دیکھ کر کہا اے اللہ گواہ ہو جا یہی محمد مصطفیٰ کا دوسرا خلیفہ ہے، یہی خلیفہ ہے، اس لیے کہ
کہ میری انجیل میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا اس کا چہرہ ایسا ہوگا, اس کی مونچھے, اس کا جمال ایسا ہوگا, قد اتنا لمبا ہوگا, بائی پنڈلی پہ نشان ہوگا, نام عمر ابن خطاب ہوگا. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو میں اس کی باتیں سن کر تعجب کرتا تھا. وہ مجھے پوچھنے لگا کیا محمد رسول اللہ آ گئے؟ میں نے کہا نہیں آئے. محمد آئیں گے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں محمد کون ہوں گے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ ایک کاغذ لے آیا. اس کاغذ پر وہ مجھے کہنے لگا اے عمر اس کاغذ پر لکھ دے کہ جب تیری حکومت اس بیت المقدس پر ہوگی تو یہ ساری زمین میں تجھے دے دوں گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے لکھ دیا کہ یہ زمین تیری ہوگی, لیکن آج جب بیت المقدس کی چابیاں لے کر میں باہر نکلا تو وہی میرے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا میرے سامنے آ گیا اور اس نے رکا دے کر کہا کہ یہ زمین مجھے دے دے اپنے داس اپنے وعدے کے مطابق. فاروق اعظم نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں, یہ مسلمانوں کا مال ہے, مجھے تو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بیت المال کا حق ہوگا. میں نے ان سے کہا میرا اختیار نہیں ہے. میرے بھائیوں جب یہ بات دنیا میں روز روشن کی طرح آیا ہو گئی تو قرآن کی یہ آیت بھی سورج کی طرح چمکنے لگی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فاروق اعظم کو قرآن نے جو کچھ کہا وہ سب آپ کے سامنے ٹھیک ہے. لیظہرہ علی الدین کلی ساری دنیا کے دینوں پر غلبہ عمر فاروق کے دور میں ہوا. یہ قرآن نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ قرآن نے کہا. پیغمبر علیہ السلام سے فاروق اعظم آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ عورتوں کو بہت پردہ کر لیا کریں. حضور فرماتے ہیں اپنی مرضی سے کیسے پردہ کروں گا. اسی وقت جبریل قرآن لے کر اترا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر آج کے بعد جو رائے عمر نے فرش پہ پیش کی ہے عرش پہ وہی رائے قرآن بن کر اتر آئی ہے کہ قیامت تک مسلمان عورتوں پہ پردہ لازم کر دیا گیا. جو رائے عمر نبی کے دربار میں پیش کرے وہ قرآن بن کر آئے. خمینی کہے وہ کافر تھا, خمینی کہے وہ زندیق تھا. توجہ فرمائے قرآن کیا کہتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے دور نبوت میں ایک مرتبہ ہے توجہ آپ کی, حضرت عمر فاروق نے خانہ کعبہ کا طواف کر کے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم سے دو نفل ادا کروں کیونکہ ابراہیم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھی, اس لیے میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم سے دو نفل پڑھوں. حضور نے فرمایا میرا تو اختیار کوئی نہیں, اللہ کا حکم ہوگا. یہ بات ختم ہوئی تو اسی وقت اللہ نے فرمایا جو رائے جبریل جو رائے عمر نے زمین پہ پیش کی ہے وہی رائے لے کر جبریل چلے جاؤ اور قرآن کی آیت اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جو رائے عمر نے پیش کی تھی وہ قرآن بن کر آئی یا نہیں آئی؟ عمر فاروق نعوذ باللہ کافر ہو تو اس کی رائے پہ قرآن اترتا؟ اور آگے توجہ فرمائے قرآن پاک کی یہ بھی آیت کہ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا اس کا جنازہ آپ پڑھائیں. عبداللہ ابن ابی کا لڑکا صحابی تھا, حضور صحابی کی دلجوئی کے لیے آپ نے مان لیا کہ میں جنازہ پڑھاتا ہوں. تھا وہ منافقوں کا سردار, جنازہ پڑھانے چلے حضرت عمر نے فرمایا میری رائے ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے اور اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے وعدہ کیا. حضور نے جنازہ تو پڑھا لیا لیکن جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن کی آیت کیا اتری ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم. اے پیغمبر تو 70 مرتبہ بھی اس کی جو ہے جنازہ نماز جنازہ پڑھے گا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو خدا تب بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور آج کے بعد تجھے کسی منافق کی جنازہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تصلی علی لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. تجھے نہ منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ اس کی قبر سے کھڑے ہونے کی اجازت ہے. جو رائے عمر میں پیش کی تھی وہی رائے اللہ کا قرآن بن کر آئی. آئی یا نہیں آئی؟ تو عمر فاروق اور قرآن ایک ہے, عمر فاروق اور قرآن رائے ایک ہے. کہو رائے ایک. اور یہ بھی رائے فاروق اعظم کی تھی. جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی سار کسی صحابی نے کہا اور تحقیق کرو, کسی صحابی نے کہا شادی اور کر لو, لیکن فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شادی عائشہ کے ساتھ ہم نے کرائی تھی یا خدا نے کرائی تھی؟ تو حضور نے فرمایا میری شادی اللہ نے کرائی تھی. تو فاروق اعظم نے فرمایا میرا جی کہتا ہے کہ وہ خدا جو آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کو نہیں آنے دے گا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ سبحانک ھذا بہتان النظیم کہ عائشہ پر یہ بہتان ہے. یہ رائے عمر کی ابھی ختم ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے یہی رائے قرآن بن کر نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ کی صفائی میں قرآن اترا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ستائی ایسی آیتیں ہیں کہ رائے عمر نے پیش کی اور عرش سے وہ قرآن بن کر آئی.
فاروق اعظم کی رائے پر اللہ کا قرآن اترا. آج خمینی کہتا ہے کہ عمر سفر و زندگی تھا, اس کی کتاب کشف اسرار میں یہ بات آ چکی ہے. پچھلے ہفتے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جب ہم نے ملاقات کی تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ یہ میرے ہاتھ میں کشف اسرار ہے. اسی کشف اسرار کو میں نے 2.5 سال پہلے تمہارے سامنے پیش کیا تھا اور آج پھر یہ کتاب لایا ہوں. اس کتاب کو ضبط نہیں کیا گیا, اس کتاب کو بند نہیں کیا گیا, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. توجہ فرمائیں مسلمانوں, میں یہ کتاب ہر جگہ اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا موقف ریت کی دیوار پر نہیں ہے, ہمارا موقف پتھر کی دیوار پر ہے. ہمارا موقف اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے کشف اسرار. اس کتاب کے 119 صفحے پہ فاروق اعظم نے لکھا, فاروق اعظم کے بارے میں خمینی نے لکھا 119 صفحے میں کہ میں توجہ فرمائیں کہ ای کلام پس شنیدن ای کلام از ابن خطاب عزی دنیا رف عمر فاروق نے رسول اللہ کے سرانے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تھا, اللہ کی کتاب کافی کہا. تو خمینی کہتا ہے کہ ای کلام یاوا کہ عمر فاروق کے اس نعوذ باللہ بےحودہ کلام سننے کے بعد حضور تو دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا کو پتہ چل گیا کہ عمر کے دل میں کفر تھا, عمر کے دل میں زندقہ تھا, عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. ایک چھوٹی سی بات پر پیغمبر کے اس خلیفہ کو خمینی نے کافر کہہ ڈالا, زندیق کہہ ڈالا. اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ میں ہوں الذی ارسل رسول بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اس کو مانوں یا ذالک مثلہم فی التوراۃ, اس کو مانوں یا پیغمبر علیہ السلام کے قرآن کی 27 آیتیں جو عمر کی رائے پہ اتری ان کو مانوں یا خمینی کی اس بکواس کو مانوں. کسی کو کتا بلا مت کہو, خیر میری بات سماعت فرمائیں. توجہ توجہ, یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب. مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ تلخ باتیں کرتے ہیں, بٹھانے آپ تلخ باتیں کرتے ہو, آپ سخت باتیں کرتے ہو, یہ کہا گیا. لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات خمینی کے بارے میں نہیں کہی, کہی ہے بھائی کوئی بات کہی ہے؟ میں نے تو قرآن پاک کی روشنی میں فاروق اعظم کی شان بیان کی, ٹھیک ہے, اور اس کے مقابلے میں میں نے خمینی کا نقطہ نظر پیش کیا. کہ اب آپ بتاؤ کہ میں اللہ کے قرآن کی بات مانوں یا خمینی کی بات مانوں. میرے رسول نے فرمایا لو کان عبادی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا, عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا. مجھے بتاؤ میں نبی کی یہ بات مانوں یا خمینی کی یہ بات مانوں, فیصلہ کر کے بتاؤ. نبی کی بات ماننی چاہیے. میرے رسول نے کعبے میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب او بی عمر ابن ہشام, اے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے, ساری دنیا کا سردار کہہ رہا ہے, اور کہہ بھی اللہ کے سامنے رہا ہے. اور مانگنے والا تو نبی ہو اور دینے والا خدا ہو, اور اس میں تم کیڑے نکالو بھی خدا کی ماں دی ہوئی چیز میں اور اللہ کے نبی کی مانگی ہوئی چیز میں. اور اسلام کو عزت دینے کے لیے جو عمر اللہ سے عمر نے مانگا, جو عمر پیغمبر نے اللہ سے مانگا تھا, اس عمر کے بارے میں خمینی کہتا ہے کہ وہ کافر و زندیق تھا. مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ عمر فاروق کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا گیا, اسلام کی شوکت کے لیے مانگا گیا, اسلام کی بلندی کے لیے مانگا گیا, تو بتاؤ اسلام کو بلندی ملی یا نہیں ملی؟ بلند آواز سے عمر فاروق کی وجہ سے بلندی ملی یا نہیں ملی؟ عمر فاروق کی وجہ سے ایران پہ قبضہ ہوا یا نہیں ہوا؟ روم فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ انطاکیہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ 3,650 علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا یا نہیں؟ اور عمر فاروق صبح 10 بجے کلمہ پڑھتا ہے اور زور کی نماز زور کی اذان کعبے میں ہوتی ہے. عمر نے یہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ عمر پڑھ چکا ہو اور اذان دار ارکم میں ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اور پیغمبر نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب, اے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے, عمر میری جھولی میں ڈال دے. عمر پیغمبر کی جھولی میں آیا, اسلام کو عزت ملی یا نہیں ملی؟ بلند آواز سے ملی یا نہیں ملی؟ اور پھر وہ عمر فاروق تھا جو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ سارے صحابہ نے خفیہ اور چھپ کر ہجرت کی ہے لیکن عمر علی الاعلان ہجرت کر رہا ہے. او ابو جہل, اگر کسی نے بچوں کو یتیم کرانا ہو
بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو عمر کا راستہ پہاڑ کے دامن میں آ کر روک کر دکھائے. عمر محمد مصطفیٰ کے حکم پہ علی الان ہجرت کر رہا. عمر نے ہجرت کی یا نہیں کی؟ بلند آواز مجھے بتاؤ. پیغمبر علیہ السلام کی 40 حدیثیں. حضور نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. آج آپ آج کا جو شیطان ہے عمر فاروق کا ایک بینر لگا دے آج کا شیطان نیچے سے نہیں گزرے گا, کہے گا اس کو اتارو, کیونکہ نبی فرما چکے ہیں کہ عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. آئے 40 سال ہو گئے, باب عمر کا لفظ جنگ کے اندر لکھا ہوا ہے اور راسبی کہتا ہے, عمر کا دشمن کہتا ہے اس باب عمر کے نیچے سے ہم نہیں گزریں گے. تو گزرے گا کیسے؟ شیطان تو مدینے میں نہیں گزرتا تھا, تو یہاں کیسے گزر جائے گا؟ توجہ ہے. مجھے آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائیوں, حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے دو کان ہیں. حضور نے فرمایا کہ عمر وہ شخص ہے کہ جس کی زبان پر حق جاری ہو گیا. حضور نے فرمایا عمر اسلام کی غیرت ہے. حضور نے فرمایا عمر اسلام کی حمیت ہے. حضور نے فرمایا عمر اسلام کی ہیبت ہے. بتاؤ ہیبت ہے یا نہیں ہے؟ اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ میں قرآن کی بات مانوں, میں حدیث کی بات مانوں یا خمینی کی بات مانوں. بلند آواز قرآن کی بات مانے, ماننی چاہیے. مجھے بتاؤ حضرت حسن اور حسین نے کو حضرت عمر فاروق نے سالانہ وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم. ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے 2000 درہم اور حسن و حسین کے لیے 5000. تو حضرت عمر نے فرمایا تجھے نہیں پتا جو نانا حسین کا ہے وہ تیرا نہیں ہے, جو اماں حسین کی ہے وہ تیری نہیں ہے. غنیمت کا مال آیا, سارا مال تقسیم ہو گیا, لیکن حضرت حسن و حسین کے لائق کوئی کپڑا نہیں آیا. فاروق اعظم نے فرمایا مجھے چین اس وقت ہوگا جب ان شہزادوں کے لیے کوئی کپڑا پورا آئے گا. چنانچہ یمن میں ایک وفد بھیجا, قافلہ بھیجا, وہ یمن کی چادریں لایا. جب وہ چادریں حسن و حسین نے زیر تن کی تو فاروق اعظم نے فرمایا سارے مال پر مجھے خوشی نہیں ہوئی, ان چادروں پر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پیغمبر کے شہزادوں نے آج یہ چادریں پہنی ہیں اور ان کا دل خوش ہو گیا. میرے بھائیوں, ان میں کوئی لڑائی تھی؟ ان میں کوئی اختلاف تھا؟ ان میں کوئی جھگڑا تھا؟ آج شیعہ کہتا ہے کہ علی اور فاروق اعظم میں لڑائی تھی. مسلمانوں, یہ بات یاد رکھو, دنیا کے اندر ایسا کوئی مذہب نہیں جس مذہب میں ہو کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں لڑائی ثابت کرو تو مذہب بنتا ہے, اگر ان میں صلح ثابت ہو جائے تو مذہب ہی باقی نہیں رہتا. یعنی صلح کی صورت میں مذہب باقی نہیں رہتا, لڑائی ثابت ہو جائے تو مذہب باقی ہے, اور اگر صلح ثابت ہو جائے جیسے حقائق ہیں تو مذہب ہی سارا ختم. حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے یا نہیں کھڑے؟ سارے 10 سال تک فاروق اعظم کے پیچھے نماز حضرت علی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حسن و حسین نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے تو پڑھ لی ہے. شیعہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر واقعی تم حسن و حسین کے نام لیوا ہو تو کہتے جی اوپر اوپر سے پڑھ لی, تو میں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اوپر اوپر سے صحابہ کو مان لو. چلو اوپر سے مانو, تم نے تو لکھ دیا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. ہم نے نواز شریف سے کہا جناب ہماری تیرے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں, یہ کتابیں اس ملک میں چھپیں گی تو شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کی آواز سے ہمیں روک نہیں سکتی. روک سکتی ہے؟ ہاں, اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تلخی ختم ہو, یہ جھگڑا ختم ہو, ایک علاج ہے کہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان لوگوں کو تختہ دار پہ چڑھایا جائے, کتابوں کو ضبط کیا جائے. ٹھیک ہے؟ خمینی نے کتاب لکھی, خمینی تو یہاں نہیں, جو خانہ فرہنگ یہ کتابیں تقسیم کرتا ہے انہیں سزا دو. دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر و عمر کو کافر لکھا جائے اور میں شیعہ کو کافر نہ کہوں, یہ نہیں ہوگا. ہاں, ہماری لاشیں تڑپ جائیں گی تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرو. میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا، جب تک ایک بچہ بھی اس دھرتی پر موجود ہے، صحابہ کو کافر کہنے والوں کو چوکوں اور چوراہوں میں کافر کہتا رہے. او دانشورو، ہمیں یہ کہتے ہو جناب، یہ تلخ باتیں کرتے، یہ نرم بات ہے کہ اس کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کشف اسرار میں کہ ابو بکر سے بڑا دشمن قرآن کا کوئی نہیں، ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں. اور اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. میرے ہاتھ یہ ہے. توجہ فرمائیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ گبن نے ایک کتاب لکھی، ہسٹری لکھی ہے فاروق اعظم پر. توجہ ہے آپ کی. گبن کیسا ہے کہ ایک ایسا موقع بھی آیا جنگ قادسیہ کے بعد کہ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد 60,000 ہے، تو سپہ سالار نے آ کر جب یہ بتایا تو امیر المومنین نے پوچھا کتنے آدمی چاہتے ہیں؟ سپہ سالار نے کہا کہ 60,000 دشمنان رسالت کے مقابلے میں صرف 30 غلاموں کی ضرورت ہے. یہ بھی عجوبہ ہی ہے دنیا میں. 30 سپہ سالار کو امیر المومنین نے فرمایا کہ 30 تھوڑے ہیں. اس نے کہا چلو 30 اور ساتھ کر دو. 60,000 کے مقابلے میں 60 اور پھر کیا ہوا کہ 9,000 آدمی میدان میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. 4,000 گرفتار ہو گئے. یہ صحابہ، یہ جماعت. اور گبن نے ایک عجیب واقعہ لکھا. اس نے کہا کہ قیصر روم نے ایک آدمی بھیجا تھا مدینہ میں کہ یہ معلوم کر کے آؤ کہ فاروق اعظم کے دور میں فتوحات کیوں ہوتی، ہر جگہ پر اسلام کا غلبہ کیوں ہو رہا ہے. اس نے خبر دی تھی. جا کر کہا ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، کہ یہ رات کو مسلح کی پشت پر ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں. اس نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ گبن کیسا ہے؟ اس نے کہا اس طرح کرو کہ جب مسلمانوں کی فوج روم سے گزرے تو 4-5 میل لمبی رومی لڑکیوں کی قطاریں لگا دو. مسلمانوں کی فوج ان لڑکیوں کی طرف دیکھے گی، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اللہ کی نصرت بند ہو جائے گی، کافروں کو فتح ہو جائے گی. گبن کیسا ہے کہ بس اس بات کا پتہ چلا سپہ سالار کو، اس نے تمام فوجیوں کو جمع کیا، 30,000 صحابہ کی فوج کو جمع کیا فاروق اعظم کے آرڈر سے، اور اس نے قرآن کی آیت سنائی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے. گبن کہتا ہے کہ 30,000 صحابہ کی فوج 5 میل لمبی لڑکیوں کی قطار سے گزر گئی، ایک شخص نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. تو جب وہ گزر گئے تو لڑکیوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. خمینی کہتا ہے ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، ایمان کے بغیر یہ بات تھی، ایمان کے بغیر یہ پردہ تھا، ایمان کے بغیر قرآن کے احکام کی پاسداری تھی. میرے بھائیوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں ایک ادارہ بنا ہے، ریسرچ کمیٹی بنی، اس کی انچارج ایک لڑکی ہے، بہت بڑی سکالت ہے، 37 سال لڑکی کی عمر ہے. نیوز ویک نے لکھا ہے کہ اس لڑکی نے ایک سیمینار منعقد کرایا جرمنی میں اس بات پر کہ پوری دنیا جب سے بنی ہے سب سے بڑا انسانیت کے حقوق کا علم بردار کون انسان تھا. تو اس سیمینار میں 1,000 دانشور پوری دنیا کے شریک ہوئے، اور اس نے فیصلہ یہ دیا
کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان جس نے انسانوں کو کامیابی اور فلاح بخشی وہ عمر ابن خطاب ہے. جرمنی میں وہ کتابیں چھپ گئی. اس لڑکی نے 7,000 انگریزی کی کتابیں فاروق اعظم پر جمع کر کے ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی, اور اس میں اس نے ایک مقالے میں لکھا کہ عمر فاروق کو سب سے بڑا انسان کیوں کہا گیا. اس لیے کہ فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آیا کہ گورنر مصر کے بیٹے محمد بن عمر نے میری پشت پر کوڑے مارے ہیں, اور یہ کہا کہ میں تو گورنر کا لڑکا ہوں. فاروق اعظم کو جب شکایت ملی تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ گورنر کے لڑکے کو گرفتار کر کے مدینہ میں پیش کیا جائے, اور اس کے بعد گورنر عمر بن عاص سے کہا جائے کہ وہ بھی ساتھ آئے. جب 8 دنوں کی سواری کے بعد وہ گورنر کا بیٹا آیا تو فاروق اعظم نے اس بدو سے کہا کہ جتنے کوڑے تجھے اس نے لگائے ہیں یہ کوڑا پکڑ کر اسی محمد بن عمر کی کمر پہ لگاؤ. اب وہ کوڑے لگاتا ہے, اس نے 8 کوڑے لگائے. اس نے کہا میری کمر پہ بھی 8 ہی کوڑے پڑے تھے, اس نے بھی 8 لگائے. اور اس کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمر بن عاص کی پشت پر بھی ایک کوڑا مارو, اس کو پتا چلے کہ اس کا بیٹا غریب لوگوں کی پشت پہ کوڑے کیوں مارتا ہے. تو اس بدو نے کہا کہ عمر بن عاص نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا, اس لیے میں اس کو کوڑا نہیں مار سکتا, میں اس کو معاف کرتا ہوں. فاروق اعظم نے گورنر مصر کو ساری قوم کے سامنے ایک لفظ فرمایا تھا, اس لفظ کی بنیاد پر جرمنی کی اس پارسی لڑکی نے فاروق اعظم کو پوری دنیا انسانیت کا سب سے بڑا حقوق کا علم بردار قرار دیا. فاروق اعظم نے فرمایا متا تعبت تم و امہاتہم احرارن, اے عمر بن عاص تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا, حالانکہ لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے. یہ ہے ایک لفظ مسلمانوں, ایک لفظ ہے جو جرمنی کی ایک پارسی لڑکی نے کہا کہ ہٹلر کو دیکھو, مسولینی جرمنی کے مسولینی کو دیکھو, اور اسی طرح لینن کو دیکھو, مارکس کو دیکھو, انجلس کو دیکھو, اور امریکہ کے ابراہم لنکن کو دیکھو, روز ویلت کو دیکھو, اور برطانیہ کے شکسپیئر کو دیکھو, اور دنیا کے اندر انسانی حقوق کے جتنے بڑے بڑے علم بردار آئے ہیں ان علم برداروں میں ایک عمر فاروق کا یہ جملہ کہ متا تعبت تم و امہاتہم احرارن, کہ اے گورنر تو نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے, ان کی ماں انہیں آزاد جنا ہے. ساری کائنات کے سارے فلسفے, ساری کتابیں فاروق اعظم کی پاؤں کی جوتی پہ قربان. میرے بھائیوں, آپ لوگ کہتے ہو جی یہ بھٹو نے ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا, حالانکہ یہ پرانا نعرہ تھا. میں آپ کو اس کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ صرف آج کے دور کا نہیں ہے, سب سے پہلے یہ اعلان انسانی حقوق کا چارٹر, انسانی حقوق کا سب سے پہلا ڈیمانڈ آف لیٹر, انسانی حقوق کا سب سے پہلا مینیفیسٹو, انسانی حقوق کا سب سے پہلا دستور و منشور فاروق اعظم نے پیش کیا کہ وعلی الحکومت الاسلامیہ جل الجائے خبز, کہ حکومت اسلامی پر فرض ہے کہ بھوکے کو روٹی دے اور ننگے کو کپڑا دے اور بے خانواں کو مکان دے اور مریض کے لیے علاج کرائے اور جاہل کو تعلیم دے. 5 چیزیں فاروق اعظم نے پیش کی ہیں, روٹی کپڑا مکان تعلیم اور صحت, یہ 5 چیزوں کا اعلان کرنے والا صرف دنیا میں فاروق اعظم ہے. آج جتنے بھی فلسفے پیش کرتے ہو, کبھی تاجروں کی ہڑتال ہے, کبھی بجٹ کا شور ہے, کبھی مہنگائی کی بات ہے, کبھی سلطنتوں کے اتار چڑھاؤ ہیں, کبھی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, کبھی اقتدار ڈوب گیا, کبھی ممبر بک گئے, کبھی لوٹے پہ لوٹا آ گیا, کبھی کوئی چیز ہو گئی, کبھی کہاں ہو گیا, لیکن میرے بھائیو آؤ سارے فلسفے چھوڑ کر فاروق اعظم کے قدموں پہ جھک جائیں, فاروق اعظم کے دروازے پہ آئیں اور عمر فاروق سے کہیں اے عمر جو سورج تو نے 1400 سال پہلے جلایا تھا ہمیں اس کی روشنی چاہیے, جو چاند تیرے گھر میں فروز ہوا تھا اس کی روشنی چاہیے, اے عمر تیرے دروازے پہ آئے ہیں. امریکہ کا فلسفہ فیل ہو گیا, وہاں کالے گوروں پر کوئی قابو نہیں پایا جا سکا, چوری پر قابو نہیں پایا جا سکا, روس ٹوٹ گیا, چین ٹوٹ گیا, فرانس ٹوٹ گیا, اور پاکستان
پاکستان میں کوئی نظام کامیاب نہیں ہوا. او انسانوں اور فیصلہ آباد کے غیور سنیوں, آؤ ساری قوم سے کہو بوسنیا آزاد کرانا ہے, کشمیر آزاد کرانا ہے, فلپائن آزاد کرانا ہے, ارے تیرگی آزاد کرانا ہے, برما کو آزاد کرانا ہے, پاکستان کو عظمت عطا کرنی ہے, ایٹم بم بنانا ہے, اعلیٰ ترقی کرنی ہے, پوری دنیا کی چکا چوند ترقی میں ہاتھ ڈالنا ہے. تو ساری انسانیت فاروق آدم کے دروازے پہ آئے, پھر دیکھو آج کا کسرا نہیں رہے گا, آج کا کیسا نہیں رہے گا.
مسلمانوں مسلمانوں حکمرانی بہت مشکل ہے, یہ کوئی حکمرانی ہے؟ یہ حکمرانی ہے رات ستے والی نہ اٹھے بٹو ماں, یہ حکمرانی ہے؟ یہ حکمرانی ہے ہائی کورٹ اسمبلی باہر کر رہا ہے, ایک دو گھنٹے کے بعد گورنر توڑ رہا ہے, یہ حکمرانی ہے؟ یہ حکمرانی ہے جناب کہ عورتیں لوٹے لے کر ہائی کورٹ کے دروازے پر کھڑی؟ میں نے ایک وزیر سے پوچھا, میں نے کہا تم نے تو ایک گھنٹہ بھی بدلنے کو نہیں لگایا, تو نے کہا ہم کہاں بدلے ہیں, حکومت بدل رہی ہے, ہم تو ہر حکومت کے ساتھ ہیں. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ لوٹا ان کو کیوں کہا گیا, میں نے کہا لوٹا گھومتا لوٹا, اور یہ گھوم رہے ہیں یا نہیں؟ میرے نزدیک دونوں طرف لوٹے ہیں,
دونوں طرف,
صرف ایک طرف نہیں لوٹے, دونوں طرف ہے یا نہیں؟ ضمیر بک رہے ہیں, عصمتیں بک رہی ہیں, وعدے بک رہے ہیں, قرآن کی عفتیں مٹ رہی ہیں اور وعدے فراموش کیے جا رہے ہیں. یہ حکومت ہے, ہوٹلوں میں عیاشی ہو رہی ہے, بلبانی ہو رہی ہے, سودے ہو رہے ہیں, آسٹیڈن کی بجائے استبل کے استبل بک رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب جسٹس نسیم حسن شاہ کو 10 کروڑ روپے دیا گیا, دیکھو نا کتنی غلط بات ہے کہ ججوں کے بارے میں میری بات, میں کہتا ہوں اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ جناب اس جج صاحب نے کو 10 کروڑ روپے پیش کیا گیا, اس نے کہا کہ اتنے پیسے تو مجھے سرکٹ والے بھی دے رہے ہیں, یعنی لوگوں کو گیم دیکھو, لوگوں کی باتیں دیکھو, کہاں رہی عدلیہ, کہاں رہا انصاف, کہاں رہی حکومت, حکمرانی کہاں رہی, بتاؤ صدر صاحب تم ذمہ دار ہو, بتاؤ نواز شریف تم ذمہ دار ہو, منظور وٹو تم ذمہ دار ہو, بتاؤ کیا ہے تمہاری حکومت؟ تم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا, تم پیسوں کے بدلے میں ممبروں کو خریدتے ہو اور جناب اپنے اقتدار کے لیے اسمبلی کے دروازے پر سوچ کے استعمال کرتے ہو. میں کہتا ہوں ابو بکر کو گالی دینے والے کو سزا دو, کہتے ہیں یہ فرقہ وریت ہے, کہتے ہیں یہ جناب آپس کی لڑائی ہے, اور تم ضمیر بیچ دو تب بھی ٹھیک ہے, تم جناب ایمان بیچ دو تب بھی ٹھیک ہے, تم کھانا کعبہ بیچنے کی کوشش کرو تب بھی ٹھیک ہے. کون سنوں گا, گورنر الطاف کو لگایا جا رہا ہے, نہیں کیوں یہ کی بات کرتے ہیں, بس صرف نوٹوں کی بات کرو, لوٹے نفافے بلی کھیت ایک تگے تگے کدے نہیں دیکھا سی کوئی تگے ہیں تگے تگے ایسے دکھے تھے کبھی؟ اسمبلی کا ممبر لاکھوں عوام کا نمائندہ زمین بیٹھ گیا, سب لوگ کرسی کے لیے, تم کرسی کے لیے بدماشیاں کرو جائز ہے, تم اقتدار بچانے کے لیے جھوٹ بولو جائز ہے, تم اس ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاؤ جائز ہے, تم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر انصاف کے مذاق اڑاؤ تمہارے لیے جائز ہے. میں عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی بات کروں تو فرقہ پرور ہے, تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا, پڑے گا نہیں پڑے گا, لوٹوں سے ہوشیار رہو, رہو ہوشیار بولو تو صحیح. کل لاہور مال روڈ پر ایک لوٹا آئس کریم کھاتا پکڑا گیا, آئس کریم کھا رہا تھا اور اوپر سے پولیس آ گئی, وہ پوچھنے لگی کس کے ساتھ ہو, اس نے لائٹ ڈال کی, پھر نے کہا تیرے گاڑی میں بیٹھو, تمہاری آئس کریم وہاں لا کر چلائی, اور اخبارات میں لکھا ہے کہ لوٹوں کو سنبھال کر رکھو، لوٹے جو وقت ضرورت کام آئیں گے تاکہ سہم رہے، ٹھیک ہے؟ یا ایسا بھی کبھی ہوا اسمبلی کے ممبر بائیسٹ لوگ ہیں اور ان کے زمینوں کے سودے ہونے لگے، ان کی بولیاں لگیں، ان کے جناب علی منڈی پر بولی ہو، پلاٹوں کی بولی، سامان کی بولی، لوٹے کی بولی، پھر بولیوں حکمرانوں کام رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کام رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا، ہم نے کہا ہے نواز شریف کو جناب نام اسے صحابہ دل منظور کرو، نہیں منظور کرو گے تو ہم تمہاری ڈٹ کر مخالفت کریں گے، منظور کرو گے ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہونا چاہیے نہیں چاہیے، ہمیں نام اسے صحابہ دل منظور کرانا، آپ بھی اس کے ساتھ ہیں، پاکستان سے صحابہ دشمنی کی جڑ ختم ہو جائے، ہونی چاہیے نہیں چاہیے، ایسی حکومت لاؤ ایسی، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جس میں میں صدیق اکبر سے بڑھ سکا ہوں، حضور علیہ السلام کے دور، اور جب ابو بکر خلیفہ بنے تو میں نے کہا کہ چلو کوئی نیکی تو ایسی کروں جو صدیق اکبر نے نہ کی، تو مقام سب پر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ سب کے مقام پر میں چلا گیا، ایک بوڑھی عورت رہتی ہے نبی 80 سال کی، میں نے کہا میں تیری خدمت کرنا چاہتا، مجھے علم تھا کہ یہاں پہ ابو بکر نہیں آئے ہوں گے، بوڑھی عورت کہتی ہے کیا خدمت کرے گا، میں نے کہا تیری جھونپڑی کی صفائی کر دیا کروں گا، تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں آج سے صفائی شروع کرتا ہوں، تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے، صفائی بھی کر دیا، فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ کون ہوگا، اگلے دن میں صبح نماز فجر اس کے گھر چلا گیا، تو بوڑھی عورت نے کہا آج بھی وہ آدمی آ چکا ہے، صفائی کر چکا ہے، پانی بھر چکا، تیسرے دن تربیت کے وقت گیا تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آج بھی آدمی آ چکا ہے، صفائی کر چکا ہے، پانی لینے کے لیے پہاڑ پر گیا ہوا، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، ایک آدمی سر پہ کپڑا ڈال کر، چہرے پہ کپڑا ڈال کر بڑی تیزی سے میرے قریب سے گزرنا چاہتا تھا، اس کے بغل میں پانی کا برتن تھا، جب میں نے زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا، مسلمانوں میں اختلاف لوگ بھوکے مر جائیں یہ حکومت نہیں ہے، لوگ پیاسے مر جائیں یہ حکومت نہیں ہے، ایک آدمی کے کتے مکھن کھائیں اور ایک غریب کی کوئی لسی پلانے والا کر رہے یہ حکومت نہیں ہے، کہ امیر کے بچے کے پخانے بھی ڈاکٹر ٹیسٹ کرے اور غریب کے بچے پہ اسپتالوں کی گولی دینے والا کر رہے ہو، ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، ان کے جوتوں پہ چمک ہے ان کے چہروں پہ نہیں، اور غریب بخار ہے سرمایہ دار کی اویزش خدایا سیم و در کی یہ نادانی نہیں جاتی، کسی کی باندیاں ریشم کے انباروں سے چلتی ہیں، کسی کی بیٹیوں کے تن سے بریانی نہیں جاتی، فاروق اعظم نے جو تصور دیا جو ہم سب اسلام کا فاروق اعظم نے امت میں پیش کیا اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، مسلمانوں ایک خطبہ فاروق اعظم کا سنانا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ، فاروق اعظم کا ایک عجیب خطبہ، انہوں نے سنایا اگر اس خطبے کے الفاظ کرو کہ اگر قرآن احمد آباد مجھے زندہ رکھا تو مدینہ سے لے کر مراکش تک کوئی بیوہ عورت بھوکی نہیں رہے، کوئی یتیم بچہ بے آسرا نہیں رہے گا، فاروق اعظم نے اس خطبے میں سنایا تھا کہ اگر احمد آباد میں زندہ رہا تو میں اپنی مملکت کا دورہ کروں گا، میری مملکت کے 19 صوبے ہیں، 19 صوبوں میں ہر صوبے میں میں 2-2 مہینے گزاروں گا اور ہر صوبے میں بیٹھ کر ایک ایک آدمی کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھوں گا کہ تیری کوئی حاجت تو نہیں جو میرے متعلق ہو، یتیموں کی فرشتے بناؤں گا، بیواؤں کی فرشتے بناؤں گا، اپاہجوں کے رجسٹر میں نام درج کروں گا، ہر بچے کا وظیفہ مقرر کروں گا، بیوہ عورتوں کے پانی بھر دوں گا، ہر بیوہ کے دروازے پہ جاؤں گا، ملازموں اور بے سہارا لوگوں کے پاس جاؤں گا جن کے خامد شہید ہو گئے، ان بیوہ عورتوں کو خود جا کر وظیفہ دوں گا، ہر صوبے کے اندر ایک ایک بازار میں ایک ایک گاؤں میں ایک ایک جھونپڑی میں ایک ایک کے دروازے پر عمر فرماتے ہیں کہ میں جا کر انصاف دینا چاہتا ہوں, انصاف کو ڈوری میں ڈال کر میں جھونپڑیوں میں پھیلا دوں گا, میں مکانوں میں لے جاؤں گا, میں محلات کے دروازے پہ لے جاؤں گا اور قوم سے کہوں گا یہ محمد مصطفیٰ کا دین ہے, یہ پیغمبر کی شریعت ہے, یہ خلافت ہے, یہ روح اسلام ہے, یہ اصلیت ہے حکمرانی کی. یہ آج حکمرانی ہے. ایک آدمی کونسلر بنتا ہے تو وہ کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے, ایک آدمی میئر بنتا ہے وہ اربوں روپیہ کما لیتا ہے, ایک آدمی وزیر بنتا ہے وہ کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے, ایک آدمی ممبر اسمبلی بنتا ہے وہ جناب علی کروڑوں کی تعداد بنا لیتا ہے, اور ایک وہ ابو بکر صدیق تھا جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو فرمایا عبدالرحمن میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے خطر کے ہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. بیٹے نے کہا یہودی کیا کہیں گے, مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا. تو ابو صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا میرا گزارا انہیں پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ سے کسی دیوا کے کاغذ ہے. کوئی ایسا تصور پیش کرو, کوئی ایسا کنسپٹ لاؤ, کوئی ایسی حکمرانی کا باب لاؤ. فاروق اعظم کی کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ بلند آواز سے قرآن نے فاروق اعظم کو کیا کہا کہ فاروق اعظم کی وجہ سے قرآن کی تشہیر گوئیاں پوری ہوئی, ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی 40 حدیثوں میں فاروق اعظم کی شان ہے. میں نے 15 یورپ کے مستشرقین اور انگریز مورخوں کا وہ قول نقل کیا ہے فاروق اعظم کی شان. اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ ایک کتاب کبھی ہے لاہور سے, اس کتاب میں کتاب کا نام ہے مست خلافت بلا فصل, یہ تازہ کتاب ہے غلام سے ملتی تھی. اس میں ابو بکر صدیق کو کہا ہے, فاروق اعظم کو گالی دی ہے, صدیق اکبر کے بارے میں کہا ہے. توجہ فرمائے, 226 صفحے پر, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, 226 صفحہ. کتاب کا نام ہے نسخ خلافت بلا فصل, لکھنے والا غلام حسین ملکی, بارہ سال لاہور کی چھپی ہوئی کتاب. اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر تھا. عمر کے دل میں ایمان کی رسی بھی نہیں تھی. نعوذ باللہ. دوسری کتاب لکھی شام مسموم, اس کتاب میں 100 وائٹ پیپر فاروق اعظم کے نام پر کرتا کے حدیث چھاپا, اور 100 گالی فاروق اعظم کو دی کہ عمر ابن خطاب شرابی تھا, نعوذ باللہ رانی تھا, نعوذ باللہ چغل خور تھا. 100 گالی ابھی شام مسموم کتاب. یہ ساری کتابیں ہم نے وزیر اعظم کو دی, ہم نے صدر پاکستان کو دی, ہم نے وزرائے اعلیٰ کو دی, ہائی کورٹ کے ججوں کو دی, فیصلہ آباد کے غیور سنیوں تاجروں مولویوں ملازموں طالب علموں افسروں, مجھے تم فیصلہ کر کے بتاؤ, پولیس والوں تم بتاؤ, جب حضرت عمر فاروق کو اس طرح گالی دی جا رہی ہو, ابو بکر صدیق کو اس طرح ابلیس کہا جا رہا ہو, حضرت عثمان غنی کو بدکلاس لکھا جا رہا ہو, تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ سپاہی صحابہ کیا کریں, کیا کرنا چاہیے بتاؤ. جو ہے آپ کی یہ پچھلے دنوں جو 18 تاریخ کو 18 جون کو مجموع مدینہ کانفرنس کے موقع پر فیصل آباد کی انتظامیہ نے انتہائی حماقت کام رہا تھا, حماقت تو یہ نہیں تھی, آخر میں ڈی سی صاحب نے کہا کہ آپ دوسری جگہ پر جلسہ کر لیں. جب دوسری جگہ پر جلسہ کرنے گئے تو ان پر شیرن شروع ہو گئی, اور جب پولیس والوں نے بے گناہ طالب علموں کو سرکار کو نوجوانوں کو اتنا مارا کہ مار مار کر بے ہوش کر, یہ بہت بڑا ظلم تھا, بڑی زیادتی تھی, ان کی گاڑیوں کو نوچا, انہیں گالیاں دیں, یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی تھی. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میری بات یاد رکھی کہ ہم نے انتظامیہ کی بات مانی. حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب نے ہم نے مذاکرات کیے, انہوں نے ہمیں بلایا کہ چلیے ہم سوا کرتے, محرم آ رہا, میں نے کہا چلو اس فیصل آباد کے شہر کو ہم آگ نہیں لگانا چاہتے, یہاں لاشوں کو نہیں کر پانا چاہتے, یہاں شہر کے امن کو تباہ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تعاون کیا, لیکن تعاون کا یہ نتیجہ نکلا کہ 54 آدمی گرفتار تھے, 7 آدمی گرفتار تھے, اور وعدہ یہ تھا کہ سات محرم سے پہلے پہلے تمام کو رہا کر دیا. ہم نے ان کی بات پر یقین کر لیا, لیکن ابھی تک ہمارے چھ آدمی گرفتار. یہ انہوں نے وعدہ پورا کیا اور پھر اتنی یقین دہانیوں کے بعد انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں مانی. ہم نے پنجاب حکومت کے میں نے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم امن قائم رکھیں گے. ہم نے اس وہ وعدہ پورا کیا. یکم محرم کا دن آپ کے سامنے گزر چکا ہے, یہاں ایک چڑی بھی نہیں ملی, ایک مکھی کا بال بھی بیتا نہیں ہوا. یہ ہم نے امن قائم رکھا, ورنہ اسی دن ہم یہاں بیٹھا گھر میں کرنا مار کر بیٹھ جاتے کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک آدمی نہ چھوڑو, تو تمہارا باپ بھی آدمی چھوڑ چھوڑتا نہیں چھوڑ. لیکن ہم نے تم سے تعارف کیا, تم نے ہم سے کیا تعارف کیا. ایک کورمن جلتا حضرت عثمان غنی کی یاد میں ہونے والا ایک جلسہ, اس کو تم نے صبح تاج کرنے کے لیے ایسی پولیس اتنی منگوائی کہ ایسے انڈیا سے تم جنگ کرنا چاہتے ہو, اور تم نے خیر ہم نے میری بات سن رہا, ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے اور ہم نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے تم سے بات کی, لیکن ابھی تک ہمارے آدمی رہا نہیں. یہ بہت افسوس, اور ہم اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں. مظلوم مدینہ کام فرض کو صبح تاج کرنا کوئی دانش مندی نہیں تھی, دانش مندی تھی
نہیں.
اور میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل کو ہمارے وہ چھ کے چھ آدمی رہا نہ ہو تو پھر پرسوں رات کو جھاڑ کے جلسے پر جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پرسوں کے جلسے میں آؤ گے. پرسوں کے جلسے میں آپ کو یہ بتاؤں گا قاتل کون ہے, مقتول کون ہے. ٹھیک ہے, حضرت حسین کو شہید کس نے کیا دلائل کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے, اور انشاءاللہ 16 جولائی کو 25 محرم کو ڈی گراؤنڈ کے پاس رحمانیہ مسجد میں انشاءاللہ جمعہ پڑھاؤں گا. مجرم مدینہ والی تقریر وہاں ہوگی انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسٹ ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی نارتھ کراچی, فون نمبر 0334342710.